أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في زيارة حسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله صلوات بر محمد و آل محمد ہماری گفتگو کا عنوان ہے زیارت امام حسین علیہ السلام اور کمال بشری. کچھ دن گفتگو ہوتی رہی اور اب جس منزل پر گفتگو پہنچی ہے عمدن اور قصدن ارادہ یہ تھا کہ وضاحت کے ساتھ کسی ایک دو لفظوں کے اندر عنوان کو بیان اور عرض نہ کیا جائے بلکہ کچھ گفتگو ہو جائے، اذہان مبارک آمادہ و تیار ہو جائیں اور خود سے ایک اندازہ لگائیں کہ گفتگو کے سمت میں بڑھ رہی ہے. بعض ہمارے جوانوں نے مجالس کے شروع ہونے سے پہلے حکیر کے پاس تشریف لا کر کے پوچھا کہ کس عنوان پر گفتگو رہے گی، تو ان سے یہ عرض کیا کہ ابھی عنوان پوچھنا چاہتے ہیں یا انتظار کریں گے اور خود اندازہ لگائیں گے، تو انہوں نے دوسرے آپشن کو قبول کیا. اور ہمارے محترم جمال بھائی نے جب پوچھا تو ان کو تھیم تو عرض کر دیا گفتگو کا، اور آج آپ کی خدمت میں عنوان بھی عرض کر دیا کہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور کمال بشری، یعنی انسانی کمال کے رستے میں اور انسان کے لیے اس کے کمال تک پہنچنے میں زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور زیارت کا مطلقاً کیا کردار ہے، کیا جگہ ہے زیارت کی. اور اسی سلسلے سے زیارت کا لغوی معنی زیر بحث رہا اور ابھی بھی ہے ایک حد تک، جس میں یہ عرض کیا کہ مرکزی ترین نقطہ ہے توجہ اور روگردانی. اب یہی توجہ کائنات کی اساس ہے، کائنات کی روح ہے، عبادات کی روح ہے یہ توجہ. اگر کسی پیکر سے روح نکال لی جائے تو اس پیکر میں کچھ بچتا نہیں ہے، وہ ایک مردہ لاشا تو ہوتا ہے لیکن اس چیز کی حقیقت اس سے جا چکی ہوتی ہے، حقیقت اس چیز کی روح ہوا کرتی ہے. اب میں ایک سادہ مثال سے یہی بات عرض کر دوں. مثلاً کسی شخص کو تصور کر لیجئے، کسی اور کوئی کیوں، میں اپنا ہی نام لیے دیتا ہوں. دوست آئے پتا کرنے گھر پر کہ زین صاحب سے ملنا ہے، ہماری ملاقات کروا دیجئے. اور زین صاحب تو دنیا سے جا چکے تھے اور ڈیڈ باڈی گھر کے اندر پڑی ہوئی تھی، مثال ہے. اب کیا جواب ملا دوستوں کو؟ بتایا گیا کہ زین صاحب دنیا سے چلے گئے. یوں ہی اسی طرح سے ہی کہتے ہیں، مختلف لفظ ہیں، خلاصہ یہی ہے، یہی بتاتے ہیں کہ فلاں صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، دنیا سے رحلت کر گئے. دنیا سے چلے جانا کس چیز سے متعلق تھا؟ میرا پیکر، یہ جو آپ مجھے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ پیر، یہ سب تو چارپائی کے اوپر، بستر کے اوپر، کسی بھی جگہ پہ، گھر میں پڑے. لیکن کیوں جواب دیا جا رہا ہے کہ زین صاحب تو دنیا سے چلے گئے؟ اس کا مطلب ہے جو آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے آنکھوں کے ساتھ، وہ میری حقیقت نہیں ہے. میری حقیقت میری روح تھی جس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ پیکر موجود ہے، لیکن کوئی نہیں کہہ رہا کہ میں موجود ہوں. اگر میں یہ ہوتا جو دکھائی دے رہا ہوں تو سب کہتے کہ ہاں موجود ہیں، آ کر مل لیجیے. نہیں، وہ تو چلے گئے دنیا سے. اس کا مطلب ہے میں جو تھا وہ یہ نہیں تھا جو دکھائی دے رہا ہوں، بلکہ میں میری روح تھا جو دنیا سے چلا گیا. بس اب آپ دیکھیے کہ روح جب کسی چیز سے نکل جائے تو ایک لاشا بچتا ہے، روح اس کی حقیقت ہوا کرتی ہے. اگر عبادتوں کے اندر سے توجہ کا عنصر نکال لیا جائے، عبادتوں کا لاشا بچ جائے گا، روح عبادت کہیں دکھائی نہیں دے گی اس کے اندر. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ توجہ بنیاد ہے، یہ توجہ اساس ہے. اگر توجہ برقرار ہو جائے، اگر توجہ قائم ہو جائے، اگر توجہ اور انسان کے دل کا کنیکشن کسی کے ساتھ ڈیولپ ہو جائے، برقرار ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان زندگی کا احساس کرتا ہے. اور انسان کو یہ توجہ کیسے ملے گی؟ یہ توجہ ملے گی کہ جب جدھر توجہ کرنی ہے اس کو پہچانے گا. اور پہچانے گا کیسے؟ معرفت اس کی ہوگی تو پہچانے گا. اب یہ پہچان اور معرفت ضروری ہے توجہ کرنے کے لیے. توجہ نہیں ہوگی تو ساری کی ساری عبادتیں بے روح، لیکن اگر معرفت اور توجہ ہوگی تو ساری کی ساری عبادتیں زندہ، ان کے اندر زندگی ہوگی، عبادتیں زندہ ہوں گی، نماز زندہ ہوگی، روزہ زندہ ہوگا، ساری عبادتیں زندہ ہوگی. یہ توجہ. اب اگر یہ توجہ کا عنصر انسان کو سمجھ میں آ گیا تو انسان اپنے کمال کی طرف بڑھے گا. اور یہ توجہ ہے زیارت. اور میں نے پہلی مجلس عزا میں یہ عرض کیا تھا آپ مومنین کی خدمت میں کہ مجلس عزا میں آ جانا اور زیارت کا آپس میں ایک ارتباط ہے. جو ہم زیارت کے لیے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں جا کر کے، مجلس ازاں اسی کی ایک نازل شدہ شکل کا نام ہے. گویا کہ مجلس ازاں بھی ایک طرح سے زیارت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس وقت جو یہ بات کہی تھی اور وہاں یہ وضاحت نہیں کی جا سکتی تھی چونکہ زیارت کا معنی ابھی بیان نہیں ہوا تھا, آج وہ دوبارہ بات کو جوڑی ہے یہاں سے کہ مجلس عزا میں آ کر انسان کی توجہ آقا کی طرف ہو جاتی ہے اور انسان روگرداں ہو جاتا ہے باقی معاملات سے. اس کا مطلب ہے کہ یہی توجہ ہی تو ہے جو زیارت کہلاتی ہے. بس ہم ایک حد تک, حقیقی زیارت تو وہی ہے جو وہاں ہوتی ہے, لیکن ایک حد تک ہم مجلس عزا میں حاضر ہو کر اپنے دل کا تعلق جوڑ لیتے ہیں کربلا کے ساتھ, اپنے دل کے کنیکشن کو جوڑ لیتے ہیں نجف اشرف کے ساتھ, اپنے دل کے کنیکشن کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, اور دل کو جھکا لیتے ہیں, محسوس ایسا کرتے ہیں کہ ان کی دہلیز پر حاضر ہیں. ہمارا دل بھی جھکا ہوا ہے, ہماری پیشانی بھی جھکی ہوئی ہے, ہمارے پورے کے پورے وجود کو ہم نے جھکا لیا ہے ان کی دہلیز پر. اور یہ کیفیت اگر ہو مجلس آئے عزا کے اندر تو وہ مجلسیں زیارت کا مقام پا لیتی ہیں, دل جڑ جاتا ہے, دل متوجہ ہو جاتا ہے. پھر انسان بہت سے لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے, دل اس کا کربلا کے اندر ہوتا ہے. کسی فارسی شاعر نے بہت معروف شعر ہے فارسی میں کہا تھا کہ ہرگز حدیث حاضر غائب شنیدے ای, یعنی یقیناً آپ نے یہ بات سن رکھی ہوگی کہ فلاں شخص حاضر تھا لیکن حاضر ہوتے ہوئے غائب بھی تھا. ہرگز حدیث حاضر غائب, اب ایک ہی شخص کے لیے دو صفتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ شخص حاضر ہے لیکن حاضر ہوتے ہوئے غائب ہے, یعنی وجود اس کا یہاں پر ہے, یہ ظاہری وجود, دل کہیں اور ہے. یہ مطلب ہرگز حدیث حاضر غائب شنیدے ہی, یہ جو تم نے بات سن رکھی ہے میں ویسا ہی ہوں, من درمیان جم او دلم جا یہ دیگر است, میں جمعیت کے درمیان بیٹھا ہوں لیکن میرا دل یہاں پر نہیں ہے, دل میرا کہیں اور پہنچ چکا ہے. اچھا بات یہاں تک پہنچی تو مجھے اپنا ہی ایک شعر یاد آ گیا. ایک غزل کے کچھ اشعار تھے, ان میں ایک شعر اسی مفہوم کو مستعار لے کے فارسی سے اردو میں کہا تھا, اب مجھے یاد آ جائے. درود پڑھیے گا خاندان اہل بیت. اس میں عرض کیا تھا کہ میں وہ حاضر ہوں کہ غائب کا گما ہوتا ہے, میں وہ حاضر ہوں, ہم سب کی یہ بات, میں وہ حاضر ہوں کہ غائب کا گما ہوتا ہے. خیر بھول گیا, مجھے صلوات بھیجیے گا. اس کا جو آخری شعر تھا وہ بھی مجلس عزا سے متعلق تھا لیکن مجھے یاد نہیں آیا ہے, پھر کبھی یاد آیا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں عرض کر رہا تھا کہ دل جب جڑ جاتا ہے کہیں پر تو ہمارا ظاہری وجود کہیں ہوتا ہے, دل کربلا پہنچا ہوا ہوتا ہے. اسی طریقے سے عبادتیں جتنی کی جتنی ہیں ان کے اندر ہم ظاہری طور پہ کچھ بھی کر رہے ہوں, اگر ہمارا دل پروردگار کے ساتھ جڑ گیا ہے, اللہم اجعلنی من زوارے کا اگر قبول ہو گئی ہے تو ہمارا دل متوجہ ہو گئے خدا کی طرف, غیر خدا سے ہم نے روگردانی کر لی ہے, اب ہماری توجہ کا مرکز پروردگار ہے. جب انسان ریاضت کے ذریعے, کوشش کے ذریعے, عبادتوں کے ذریعے اس کیفیت تک پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر دائم العبادہ ہو جاتا ہے. اگر وہ مسلح عبادت پر ہے تو بھی عبادت کر رہا ہے, اگر اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے تو بھی عبادت کے عالم میں ہے, اگر وہ روزے کے ساتھ ہے تو بھی عبادت میں ہے, اگر وہ آفس میں ڈیوٹی کر رہا ہے تو بھی عبادت پروردگار میں ہے چونکہ اس کی توجہ پروردگار کی طرف ہے, اپنے آفس کے ٹائم کو پورا کر رہا ہے چونکہ اس کو پتا ہے جس سے میرا دل جڑا ہوا ہے اس کی خوشنودی اسی میں ہے کہ جو میرا ایگریمنٹ اس آفس والوں کے ساتھ ہے مجھے آج وہ پورا کر کے یہاں سے جانا. یعنی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے لیکن در حقیقت وہ پروردگار کی عبادت کر رہا ہے، وہ اپنے گھر میں ہے تو عبادت کر رہا ہے، وہ راہ چل رہا ہے چونکہ توجہ خدا کی طرف ہے وہ عبادت کے عالم میں ہے، وہ مجلس عزا میں ہے تو عبادت کر رہا ہے، وہ مسجد میں ہے تو عبادت کر رہا ہے، وہ جلوس عزا میں سینہ زن ہے تو عبادت کے عالم میں ہے، اگر وہ زبان سے درود پڑھ رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، زبان سے نعرہ حیدری اور یا علی کہہ رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، اور اگر پروردگار کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کر وقت کے ظالم کے خلاف صدائے استغاثہ و احتجاج بلند کر رہا ہے تو بھی وہ پروردگار کی عبادت کے عالم میں ہے۔ آج جس طریقے سے مظلوم عوام ہیں فلسطین کی، ہم سب کے دل اگر کربلا والوں سے جڑے ہیں، اگر ہماری توجہات کا مرکز کربلا والے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں مثلی لا یبایع لمثلے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی ان کے نظام کو قبول نہیں کر سکتا۔ بیعت یہی تو ہوتی ہے، کسی حاکم کے نظام کو قبول کر لینا دل سے، اس کی بیعت کہلاتی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں مثلی لا یبایع لمثلے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ آج اگر کوئی زندہ دل ہے تو اس کا دل ان زخمی اور ان شہید بچوں کے غم میں مغموم ہے۔ کیوں؟ دل میں یہ نرمی کہاں سے آئی کہ انسان کسی مظلوم کے دکھ کو محسوس کر سکے؟ یہ آتا ہے فرش عزائے سید و شہداء علیہ السلام کی۔ آج میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا، لکھا تھا، شعر تھا، اس کا ترجمہ شاید میں عرض کر پاؤں آپ کی خدمت میں، کہ کربلا وہ سرزمین ہے کہ زمین سے پتھر بھی نکالو تو وہ نم نکلتا ہے، پتھروں کو بھی نم کر دیتی ہے، دلوں کو نرم کر دیتی ہے کربلا۔ بس بات یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں، صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اور میں یہیں ٹھہر کے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اور خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا انجمن محمدیہ کے تمام اراکین کی خدمت میں اور اس محلے کے تمام مومنین کی خدمت میں، اس مسجد و امام بارگاہ کے تمام خدمت گزاروں کی خدمت میں، کہ جنہوں نے ایک لیٹر جاری کیا تبرکات کے حوالے سے کہ ہر وہ چیز کہ جس کی خریداری کا فائدہ ان مظلوموں کے دشمنوں کو ہو، کوشش کی جائے کہ وہ عزاداری کے اندر نہ لائی جائے چیز، چونکہ روح عزاز سے تصادم رکھتی ہے، عزاداری ہمیں مظلوم کی حمایت کا درس دیتی ہے، تو اس عزاداری کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مظلوم کی حمایت کی بجائے ظالم کی کمک اور مدد شمار ہو جائے۔ تو سلام پیش کرتے ہیں ہم یہاں کی انتظامیہ کو، اور الحمدللہ آپ کی طرف سے شائع کیا گیا یہ ایک لیٹر نہ صرف کراچی کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر دیکھا گیا ہے، اور پاکستان سے باہر بھی لوگوں نے اس کو نمونے کے طور پر پیش کیا ہے کہ دیکھو پاکستان کی سرزمین پر محمدی ڈیرا کے عوام اتنے باشعور ہیں کہ انہوں نے یہ لیٹر جاری کیا ہے، تم بھی دیکھو اور اس رستے پر چلو۔ اب جس نے یہ بیٹھ کے سوچا ہوگا، جس نے لکھا ہوگا، جس نے ٹائپ کیا ہوگا، جس نے اپلوڈ کیا ہوگا، جس نے پھیلایا ہوگا، سب کے سب لوگ اجر کے مستحق ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ نیکی تھی جو آگے پھیلی ہے۔ آپ سب کی اور جس جس کی یہ کاوش تھی، اور اس امام بارگاہ کے مسجد کے خدمت گزار جو ہیں، جو جا چکے، سب کی جو ہیں ان کی سلامتی کے لیے، جو جا چکے ان کی بلندی درجات کے لیے، بلند آواز سے خاندان عصمت و طہارت پر صلوات بھیجیے گا۔ اور اسی طرح سے دعا کا کہا گیا ہے، جناب مولانا ناظر تقوی صاحب کے فرزند علیل ہیں اور جناب مولانا علی افضال رضوی صاحب کی والدہ علیل ہیں، پروردگار ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے، ان کی سلامتی کے لیے اور سب کی، سب مومنین کی سلامتی کے لیے ایک اور بلند آواز سے صلوات بھیجئے گا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب زیارت توجہ کو لے کر کے آتی ہے، اور یہ توجہ معرفت کے بنا ممکن نہیں ہے۔ اور معرفت کیا ہے اور ہدف خلقت بشری کیا ہے، اور معرفت اور ہدف خلقت بشری کا ارتباط کیا ہے، یہاں سے ہم گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور ہمارا عنوان جو میں پہلے عرض کر چکا تھا، جو مومنین بعد میں ان کے لیے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور کمال بشری. بشر کے لیولز ہیں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں مختلف لیولز ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، ایمان کے لحاظ سے بھی، معرفت کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی لیولز مختلف ہو سکتے ہیں. انسان جس بھی لیول پر ہے اس سے بڑا لیول کمال کی جانب ایک قدم کہلائے گا. اگر وہ دو قدم اٹھاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ اپنے کمال کی جانب دو قدم اس نے اٹھا لیے. اگر زیادہ آگے بڑھے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ مزید آگے بڑھ گیا اپنے کمال کی جانب. بس ہر انسان کو ایک سفر درپیش ہے. انسان کو کچھ صلاحیتیں اور طاقتیں دے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا. اب ان کو سمجھنا، ایکسپلور کرنا اور ان کو کام میں لانا یہ انسان کی ذمہ داری قرار دی. جس نے جتنا ان کو سمجھ لیا اپنی طاقتوں کو اور ان کو زندہ کر لیا، ان کو استعمال کر لیا اور استعمال کر کے اس طاقت سے پرواز کر لی، اپنے پروں کو مضبوط کر لیا، اپنے قدموں کو مضبوط کر لیا، وہ قدم اس کو اوپر لے گئے، وہ پر اس کو اوپر لے گئے، تو اس کو کہتے ہیں انسان کی شخصیت کا کمال. اب دیکھیے کمال بشری کس چیز کے اندر پوشیدہ ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کمال بشری تک زیارت ہمیں کس طرح سے پہنچاتی ہے تاکہ ہماری گفتگو ربط کے ساتھ آگے بڑھے اور ایک ترتیب میں آگے بڑھے. کمال بشری کو جاننے کے لیے ہم کل آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، روایت کا ایک ٹکڑا ہم نے پڑھا، آج اس روایت کو مکمل کریں گے. صلوات بھیجئے گا امام حسین علیہ السلام کے ذات پر. آقا اپنے اصحاب کے سامنے تشریف لے کر کے آئے، معروف روایت ہے، اور ان سے فرمایا کہ ایوہ الناس ان اللہ جل ذکرو، وہ خدا جس کا ذکر جلی ہے، ما خلق العباد الا لیعرفوہو، اس نے انسان کو بس ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ ہے اللہ کی معرفت کا حصول. جواب مل گیا نا ہمیں اس بات میں کہ کمال بشری کا وہ نقطہ کون سا ہے جس کی طرف قدم بقدم اور مرحلہ بمرحلہ انسان کو اوپر جانا ہے. آقا فرما رہے ہیں ما خلق العباد الا لیعرفوہ، فقط اور فقط اللہ نے جس نقطے کو اچیو کرنے کے لیے، جس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے انسان کی تخلیق کا عمل انجام دیا ہے، وہ ہے کہ یہی انسان اسی پروردگار کو پہچان لے، خدا کی معرفت حاصل کر لے. ما خلق العباد الا لیعرفوہ، ما اور الا جب ملتے ہیں تو دائرہ کھینچ دیتے ہیں کہ معاملہ بس اس دائرے کے اندر ہے، اس کے باہر نہیں ہے. عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں حصر. ما خلق العباد الا، یعنی تخلیق کا ہدف فقط اس دائرے کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ معرفت پروردگار. اب ایک حدیث قدسی ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے. وہی بات دیکھیں معرفت اللہ والی جو آقا نے ارشاد فرمائی تھی. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے. فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. اب سید الشہداء علیہ السلام کی روایت اور یہ حدیث قدسی دونوں مل کر یہ مفہوم سمجھا رہے ہیں کہ ہدف خلقت بشری ہے خدا کی معرفت. اب دیکھیے معرفت ہوگی تو توجہ ہوگی، توجہ ہوگی تو وہ زیارت کہلائے گی، چاہے وہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کی زیارت ہو، چاہے وہ پروردگار کی زیارت ہو. اور اگر توجہ ہوگی تو عبادتوں میں روح آئے گی، ورنہ وہ بے جان پہ کر رہ جائیں گے، کوئی قیمت نہیں ہوگی، میزان پر تولا جائے گا، میزان پر تولا جائے گا. تو اگر معرفت ہوگی تو وہ تل پائیں گی عبادتیں، اگر معرفت نہیں ہوگی تو ان کا ویٹ زیرو ہوگا، ویٹ لیس، کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ. اب یہ بات میں نے کہہ دی، ایک مثال عرض کر دیتا ہوں. خاندان اہل بیت پر صلوات بھیجیے گا. اللہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، کہ والدین اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، انہیں اچھے اسکولز میں بھیجتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بچہ سال کے آخر میں یہ مرحلہ مکمل کر لے اور قبول کر لیا جائے، اس کے رزلٹ کو اچھا رزلٹ آئے، امتحانات کو قبول کر لیا جائے اور ایک درجہ آگے بڑھ جائے۔ اب اس ہدف کے تحت خرچ کیا، محنت کی، زحمت کی، سروس لگوا کے دی آنے جانے کے لیے، اور پک اینڈ ڈراپ کا انتظام کیا، والدہ نے گھر میں ہوم ورک کروایا، اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو ٹیوشن کا اہتمام کیا، بہت کچھ کیا پورا سال والدین نے، اور اگر بچہ آخر پہ نمبر لے کر کے آئے زیرو، تو اب کیا کیفیت ہوگی اس والد کی، اس والدہ کی، اس باپ کی، اور ان کے سامنے اس بچے کی، اگر بچہ اس کیفیت میں آ جائے لیکن باپ سے یہ کہے کہ بابا میں نے پورا سال بہت ادب سے گزارا، احترام سے گزارا، ٹیچر کی بات کو مانا، لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، کھڑکیوں کے شیشے نہیں توڑے، کاپیاں نہیں پھاڑی، کتابیں نہیں پھاڑی، باپ کہے گا وہ سب اپنی جگہ، لیکن جس اصلی مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ تم نے حاصل نہیں کیا ہے، نمبر زیرو لے کر کے آئے ہو، اگلی جماعت میں نہیں جا پاؤ گے، جو ہدف تھا اس ایک سال کی محنت کا، یہ سب ہے درست ہے لیکن یہ کام نہیں آئے گا اب تمہارے۔ لیکن ایک اور بچے کا تصور کیجئے کہ اس نے یہ سارے کام بھی کیے لیکن 100 مارکس بھی لے کر کے آیا اور والد کے سامنے اپنا وہ پیش کر دیا رزلٹ، اور ساتھ میں وہ چیزیں بھی پیش کر دی، تو باپ کہے گا ہاں شاباش بیٹا، تم نے یہ کام بھی اچھا کیا، وہ کام بھی اچھا کیا، کھڑکی کے شیشے بھی نہیں توڑے، کتابیں بھی نہیں پھاڑی، ٹیچر کو بھی فالو کیا، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کیا، سب چیزوں پہ شاباش مل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل ٹارگٹ جو دے کر کے بھیجا گیا تھا اس کو اچیو کر کے آیا۔ اب جوڑیے ذرا قیامت کے ساتھ، انسان نماز لے کے گیا ہے، روزہ لے کے گیا ہے، وہاں کہہ رہے پروردگار میں نے تو نمازیں پڑھی، میں نے تو روزے رکھے، میں نے تو عبادتیں کی، میں نے تو حج کیا، میں نے تو اتنی دفعہ عمرہ کیا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا، تو یہ رزلٹ جو دکھائی دے رہا ہے ایل ای ڈی کے اوپر سامنے، آج کی زبان میں بات کروں، وہاں زیرو کیوں لکھا ہوا ہے؟ سب کچھ ویٹ لیس کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ تب کام کا تھا سب کچھ، کہ اگر اصلی ہدف کو اچیو کر کے آتے، اور وہ یہ تھا کہ ان اللہ جل ذکرو ما خلق العباد الا لیعرفوہ، تمہاری نماز تھی لیکن معرفت اللہ کے بغیر تھی، ویٹ زیرو، تمہارا روزہ تھا معرفت اللہ کے بغیر تھا، زیرو، تمہاری عبادتیں تھیں معرفت اللہ کے بغیر تھیں، زیرو۔ اب بڑی سخت منزل ہے، معرفت اللہ سمجھ میں آ گیا، مثال بھی واضح ہو گئی ہمارے لیے، ارادہ بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم طے کرتے ہیں کہ ساری عبادتیں توجہ کے ذریعے سے عبادتیں بنیں گی اور ان میں زندگی آئے گی، ورنہ وہ مردہ عبادتیں ہوں گی، توجہ ہوگی معرفت کے ذریعے سے، اور یہ معرفت ہے ہدف خلقت بشری اور کمال بشری۔ اب جوڑیے گا زیارت کا کردار کمال بشری کی راہ کے اندر، یعنی معرفت اللہ تک پہنچانے اور عبادتوں کو بامقصد بنانے میں زیارت سید الشہداء علیہ السلام کا کردار۔ موضوع میرے خیال ہے اب بہت واضح ہو چکا ہے سب کے لیے، صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب ہم نے خدا کو پہچاننے کی کوشش شروع کر دی، ڈھونڈنے نکلے صحراؤں میں، پہاڑوں پر، سمندروں کے کنارے، آنکھیں دیکھ نہیں پائیں خدا کو۔ اچھا، اب ہم نے اپنے کانوں کو شارپ کرنے کی کوشش کی، آوازیں سننے کی کوشش کی، کوئی خدا کی آواز ہمیں سنائی نہیں دی۔ ہاتھوں نے لمس کرنا شروع کیا، کہیں پہ بھی خدا کا وجود نہیں ہے کہ ہم لمس کر سکیں، قابل لمس وجود نہیں، ورنہ تو ہے ہی اسی کا وجود۔ حواس خمسہ خدا کو پہچاننے سے ناکام ہو گئے، ہم بھی پریشان ہیں کہ عبادتیں ویٹ لیس ہو جائیں گی، وزن زیرو ہو جائے گا، وہاں کام کچھ نہیں آئے گا اگر معرفت کے بغیر گئے، کیسے پہچانے خدا کو؟ اچھا، پھر کسی نے بتایا کہ بھائی حواس خمسہ سے تو نہیں سمجھ میں آتا ہے خدا، لیکن دل میں تو خدا لیے پھر رہے ہو، جس کی عبادت کر رہے ہو، نماز میں جس کی طرف توجہ کرتے ہو، تصور تو ہے تمہارے ہاں۔ حواس ظاہریہ سے نہ صحیح، حواس باطنیہ سے تو خدا کو پہچانتے ہو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ایک رستہ تو ملا خدا کو پہچاننے کا، معرفت اللہ کا۔ وہ جو مایوسی ہو رہی تھی، تھوڑی سی امید کی کرن نظر آئی، اور جیسے ہی یہ امید پیدا ہوئی، ہمارے پانچویں آقا اور مولا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرما دیا کہ یہ امید بھی ہاتھ سے چلی گئے. کیسے ارشاد فرمایا؟ کلما میزتموہو بے اوہامکم فی ادق المعانی, جو بھی خدا کا تصور تم اپنی اندر والی حصوں کے ذریعے سے بنائے بیٹھے ہو, گہرا ترین تصور, سرسری بھی نہیں, بہت محنت کی ہے, بہت کتابیں پڑھی ہیں, عقائد پڑھے ہیں, درسوں میں گئے ہیں, غور و فکر کیا ہے, سوچا ہے, سال ہر سال لگائے ہیں, فی ادق المعانی, دقیق, ویسے یہاں اردو میں مشکل چیز کو کہتے ہیں دقت, لیکن دقت غور کرنے کو کہتے ہیں عربی کے اندر, گہرائی میں اترنے کو کہتے ہیں, ادق المعانی کہتے ہیں اس معنی کو, اس مفہوم کو کہ جو بہت گہرا ہو جس تک انسان پہنچے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کلما میزتموہو, جو تم نے خدا کو تمیز دے لی ہے اور ڈیفائن کر لیا ہے اپنے ذہنوں کے اندر, بے اوہامکم اپنے وہم کی صلاحیتوں سے کہ جس سے انسان ذہنوں کے اندر تصورات کو بناتا ہے, فی ادق المعانی فہو مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم. وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے, وہ مصنوع ہے, یعنی بنائی گئی چیز ہے, مثلکم ہے, جیسے تم ہو ویسے تمہارا خدا ہے, مردود الیکم تمہارے منہ پہ دے مارا جائے گا وہ تصور خدا. آپ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا تھا, کسی کی جانب بھی مقصود نہیں تھا میرا اشارہ, مشکل ہو گیا معاملہ, کس بند گلی میں آ کر کھڑے ہوگا, ابھی تک جو خدا بنا رکھا تھا دل کے اندر. آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے ذہن کی تخلیق ہے, جو تمہارے ذہن کی تخلیق ہو وہ مخلوق ہوتا ہے, خالق نہیں ہو سکتا. ہوا سے خمسہ بھی ناکام, ہوا سے باطنیہ بھی, اوہام بھی ناکام خدا کو پہچاننے میں, اور یہی ہے ہدف خلقت بشری, یہی ہے کمال بشری کا رستہ, اور یہی ہے جس سے توجہ ہوگی عبادتیں زندہ ہوں گی, ورنہ سب کچھ مردہ اور ویٹ زیرو, رستے سارے بند دکھائی دے رہے ہیں, کیسے پہنچے خدا تک. آقا نے ارشاد فرمایا, لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایہا الناس ان اللہ جل ذکرو ما خلق العباد الا لیعرفوہ, اللہ نے خلق اسی لیے کیا کہ اس کی معرفت حاصل کر. فاذا عرفوہ عبدوہ, اگر خدا کی معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی. یہ وہی بات ہے جو بچے کی مثال ابھی میں نے دی تھی نمبروں والی, کہ عبادت معرفت کے بغیر لے کر کے جائیں گے تو زیرو کیسے ہوگی, اس جملے کی وجہ سے جو اب عرض کیا, اب شرف حاصل کیا اس کو تلاوت کرنے کا, پڑھنے کا, کہ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ. آقا ارشاد فرمائے سید الشہداء علیہ السلام کہ انسان خدا کی معرفت حاصل کرے گا تو خدا کی عبادت کرے گا, اس کا مطلب ہے آقا کی نگاہ میں معرفت کے بغیر جو عبادتیں کر رہے ہیں عبادت کہلاتی ہی نہیں ہے. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ, معرفت ہوگی تو عبادت عبادت کہلائے گی, اور یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو بے نیاز کرتی ہے, یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو ظالموں کے سامنے کھڑے ہو جانے کی جرات دیتی ہے. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِ مَا سِوَا, اور دوسرے لفظ ہیں عَنْ عِبَادَتِ مَنْ سِوَا, کہ اگر انسان معرفت والی عبادت کرے گا تو ماں سو اللہ سے بے نیاز ہوگا, پھر نہ وہ کسی طاغوت سے ڈرے گا, نہ کسی دشمن سے ڈرے گا, نہ کسی عزاداری کے مخالف سے ڈر کے عزاداری سے باز آ جائے گا, پیچھے ہٹ جائے گا, نہیں نہیں. اور اس بات پہ طول تاریخ کے اندر ہمیں آزمایا جا چکا ہے, ہم عزاداری سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ معرفت کے ساتھ ہیں, چونکہ عبادت کے عالم میں ہیں, چونکہ حقیقی عبادت کے میدان میں ہیں, اور اب ہم کسی غیر اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں, کسی غیر اللہ کے سامنے ہمارا دل نہیں جھکتا ہے, ہم غیر اللہ سے اور غیر از حسین ہر چیز سے روگردہ ہو چکے ہیں, توجہ کا مرکز سید الشہداء بن چکے ہیں، توجہ کا مرکز آقا کا غم بن چکا ہے، توجہ کا مرکز مولا کائنات کی ولایت بن چکی ہے، توجہ کا مرکز علم حضرت عباس بن چکا ہے۔ تو اب آزما لے آزمانے والا ہر شخص، تاریخ گواہ ہے کہ یہ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکے ہیں نہ آئندہ کبھی کسی کے سامنے جھکیں گے۔ ایک مثال عرض کر دوں آپ کے سامنے، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ جو زیارات اتنی آسان ہو چکی ہیں، پہلے اس طرح سے نہیں تھا عزیزان، پہلے اعضا کاٹے جاتے تھے، لوگوں کو رستے میں قتل کر دیا جاتا تھا۔ حج کا حکم یہ ہے کہ اگر طریق اور رستہ ناامن ہو تو اگرچہ انسان کے اوپر حج واجب ہو چکا ہے، حج کا وجوب ہٹا لیا جاتا ہے کہ تمہاری جان حج بیت اللہ سے زیادہ عزیز ہے، تمہاری جان بچانا اسلام کی ذمہ داری ہے، حج بعد میں کر لینا۔ اور ادھر سے کربلا کی زیارات، جان جانے کا زیادہ احتمال ہے، جان جاتی ہے، معلوم ہے کہ جان جاتی ہے، رستے میں پہرے ہیں، طول تاریخ میں آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کے، اور علماء کہہ رہے ہیں کہ جاؤ حج کرنے کے لیے، وہی علماء زیارت کرنے کے لیے، وہی علماء جو حج سے روک رہے ہیں کہ اگر معاملہ حج کا ہے تو تمہاری زندگی عزیز، لیکن اگر معاملہ زیارت سید الشہداء علیہ السلام کا ہے تو زیارت عزیز۔ یہی توجہ لے کر ایک خاتون گئی۔ اچھا اب کوئی یہ نہ سمجھے جو آگاہ نہیں ہے ہماری تعلیمات سے، بس ان کے لیے میں تھوڑی آسان کر دوں بات، کہ وہ حج محفوظ تب رہے گا جب زیارت گاہیں محفوظ رہیں گی۔ زیارت گاہیں محفوظ رہیں گی تو اسلام محفوظ رہے گا، اسلام محفوظ رہے گا تو حج پھر ایک مردہ حج نہیں ہوگا، اپنی روح کے ساتھ زندہ حج ہوگا۔ اس لیے زیارت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے اجازت دے رہے ہیں کہ جاؤ۔ بعض علماء نے تاریخ کے اندر استحباب سے اگلا قدم، یعنی زندگی میں ایک بار زیارت سید الشہداء علیہ السلام کو واجب قرار دے دیا تھا، اسی وجہ سے چونکہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں تھے، زیارت پر نہیں جا رہے تھے لوگ۔ اچھا جو واقعہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، زیادہ نہیں رکتا یہاں پہ اور اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں۔ ایک خاتون زیارت کے لیے جا رہی تھی کربلا، تو راستے میں جو جلاد تھے، جو فوجیں لگی تھیں، انہوں نے کہا کہ بی بی تمہیں معلوم ہے نا دستور کیا ہے حاکم کا، تمہیں اپنا دایاں ہاتھ کٹانا ہوگا تب جانے دیں گے۔ اس خاتون نے کہا کہ بتاؤ کہاں پہ آنا ہے مجھے، وہ اس جگہ پہ لے کر کے آئے جہاں پر جلاد موجود تھا، بی بی نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ وہ ڈانٹ کے کہتا ہے تم نے سنا نہیں ہے میں نے کہا ہے دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو جانے دیں گے۔ خاتون کہتی ہے جب میں پچھلے سال آئی تھی دایاں ہاتھ تو تب کٹوا دیا تھا۔ یہ ہے زیارت سید الشہداء علیہ السلام۔ بس بات ہماری یہاں تک پہنچی کہ معرفت ہدف تخلیق بشری ہے، معرفت اللہ، معرفت ہوگی تو عبادت عبادت قرار پائے گی ورنہ بے جان بے روح۔ اور اگر معرفت والی عبادت کر لے گا انسان تو کسی یزیدیت کے سامنے پھر نہیں جھکے گا، غیر اللہ سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اب جب یہ ساری بات ہو چکی تو سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص یہی سوچ رہا تھا جو ہم سوچ رہے ہیں کہ نہ ہوا سے خمسہ خدا تک پہنچ سکتے ہیں، نہ دلوں کے اندر ہم نے صحیح سے خدا کا تصور بنایا ہوا، اپنی ایک تخلیق ہر ایک نے بنا رکھی ہے، وہ حقیقی تصور تو نہیں ہے خدا کا۔ منع نہیں کیا گیا اگرچہ ایک حد تک اس تصور سے، یہ کہا گیا ایک خدا کی ذات میں بہت نہ آگے جاؤ، نہیں سمجھ پاؤ گے خدا کو، اس لحاظ سے تو روکا گیا، لیکن صفات کے اندر غور و فکر کرنے سے منع بھی نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ تصور حقیقی تصور نہیں ہے۔ اچھا اب معرفت کے بغیر کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ ایک شخص نے سوال پوچھ لیا، کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ بے ابی انت و امی یبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ فما معرفت اللہ، یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ معرفت پروردگار کیا ہے، आका का मानने वाला सामने बैठा है, कोई तसव्वुर तो उसके जहन में भी खुदा का होगा, और फिर भी पूछ रहा है कि फमा मारिफतुल्लाह। सवाल देखिए किस मेयार का किया है उसने, कि ये मारिफतुल्लाह क्या है। सवाल बाज़ औकात ऐसे पूछे जाते हैं कि जिनका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई खासा असर ताल्लुक नहीं होता है, फिर भी उन सवालों के पीछे भाग रहे होते हैं लोग। मसलन फुला हस्ती की उम्र करबला में कितनी थी। अब बाज़ रिवायात में फर्ज करें कि मुख्तलिफ आई हैं रिवायात और उम्र अलग अलग आई है, तो इससे कोई बड़ा फायदा या नुकसान होने वाला नहीं है। उनका किरदार देखा जाए कि उनका किरदार क्या था कि वो करबला में तशरीफ लेकर के आ गए थे। सवाल ऐसा होना चाहिए कि जो मारिफत के दरिया बहा दे। सवाल ऐसा होना चाहिए कि जिसका जवाब इंसानी हैसियत को, इंसानी शख्सियत को, इंसानी अफकार को जिंदा कर दे। और मासूमीन अलैहिस्सलाम ढूंढा करते थे ऐसे सवाल पूछने वालों को, तलाश किया करते थे कि कोई ऐसा पूछने वाला मिल जाए कि मारिफत के समंदर बहा सके, मारिफत के चश्मे जारी कर सके। अच्छा, उसने पूछ लिया सवाल और जवाब भी, फिर ऐसा जवाब दिया आका ने कि अगर आज भी इंसानियत इस जवाब को समझ ले, ये झगड़े भी खत्म हो जाएं, मसाइल भी खत्म हो जाएं, इंसान की तवज्जो परवरदिगार की तरफ हो जाए, इंसान की इबादतें जिंदा हो जाएं। आका इरशाद फरमाते हैं, जरा दिल को तैयार करके आका का जवाब सुनिएगा एक सलावात के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ला अला आका इरशाद फरमाते हैं कि मारिफत खुदा के बारे तुम सवाल कर रहे हो ना कि ये मारिफतुल्लाह क्या है, तो सुनो सैयदुश्शुहदा हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, जिन्होंने परचम गदीर को बुलंद करना है और इस्लाम को जिंदा करना है करबला में, वो इरशाद फरमा रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं मारिफत अहले कुल जमान इमामहुम अल्लज़ी यजब अलैहिम ताअतो। ऐ पूछने वाले, तूने ये पूछा कि खुदा की मारिफत क्या है, आ हुसैन इब्ने अली तुझे बताएं कि खुदा की मारिफत क्या है। हर जमाने के लोगों का मारिफत अहले कुल जमान इमामहुम, हर जमाने के लोगों का अपने इमाम को पहचान लेना अल्लाह की मारिफत है। तवज्जो की आपने, हर जमाने के लोगों का अपने वाजिबुल इताअत इमाम को पहचान लेना मारिफतुल्लाह है। यह तो कहा ही नहीं है कि इमाम को पहचानो फिर इमाम तुम्हें खुदा तक ले जाएंगे। दो स्टेप्स तो बयान ही नहीं किए हैं, एक ही स्टेप में बात मुकम्मल कर दी। हम खुदा तक पहुंचना चाहते हैं, आकर कह रहे इमाम को पहचान लो, बात खत्म हो गई। यहां क्या मुराद, ये खुदा है कि हमने इनको पहचान लिया तो हमने खुदा को पहचान लिया, आया ये मुराद है? नहीं, ये तो हमारा अकीदा और नजरिया वाज़े है। जब हमने मौलाए कायनात को नमाजें पढ़ता देख लिया, एक अहले सुन्नत आलिम के बकौल कि आका की नमाजों ने ये मसला तो हल कर दिया था कि आका खुदा नहीं है, खुदा कोई और है, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं है, कि इनको पहचान लिया तो खुदा को पहचान लिया। मारिफत अहले कुल जमाने ने इमाम हम, हर जमाने के लोगों का अपने इमाम को पहचान लेना मारिफतुल्लाह है। यानी इसका मतलब यही तो है कि ए इंसान, मुझ जाते इलाही ने जो तेरी तखलीक का हदफ करार दिया वो था कि मेरी मारिफत के हुसूल के साथ तुम जिंदगी जियो, मेरी मारिफत के साथ इबादतें करो और मुझे पहचानो, और पहचान कर आओगे तो नामा आमाल में कुछ वजन आएगा, वरना नामा आमाल बेवजन रह जाएगा। और मेरी पहचान ना तुम अपनी आंखों से कर सकते हो, ना अपने कानों से मुझे सुन सकते हो, ना अपने लामेसा के साथ मुझे लम्स कर सकते हो, ना दिल के औहाम मुझ तक पहुंच सकते हैं, और फिर भी मुझ तक पहुंचना भी जरूरी है, तो मैं ऐसा खुदा हूं कि जो बीमारी बाद में बनाता हूं, इलाज पहले बनाता हूं, जो हिदायत लेने का हुक्म बाद में देता हूं, हादी पहले बनाकर भेजता हूं, मैं कुछ कहने और करने का बाद में कहता ہوں اس کا رستہ پہلے بتاتا ہوں. اگر میں معرفت کا تمہیں حکم دے رہا ہوں تو میں نے معرفت کے رستے بھی تو بنائے ہوں گے. بس آ جاؤ فرش عزائے سید الشہداء پر اور آ کر کے سنو کہ مجھ تک پہنچنے کا اور میری معرفت کا رستہ کیا ہے. میں کچھ ایسے آئینے لگا دوں گا کہ جن کے اندر تمہیں میری صفات کا اور میرے اسماء کا عکس دکھائی دے گا. اگر تمہیں خدا نہ مل رہا ہو, کائنات کی تاریکیاں چھا چکی ہوں اور شیطنت تمہارے رستے میں رکاوٹ بن چکی ہو, تو ان آئینوں میں دیکھتے چلے جانا, تمہیں خدا کے اسماء کا بھی عکس دکھائی دے گا, تمہیں خدا کی صفات کا بھی عکس دکھائی دے گا. اگر تم مجھ محمود تک نہ پہنچ سکو تو آ جانا در محمد پر, اگر تم مجھ اعلیٰ تک نہ پہنچ سکو تو آ جانا دہلیز علی پر, اگر تم مجھ محسن تک نہ پہنچ سکو تو آ جانا در حسن پر, اگر فاطر السماوات والارض کو نہ سمجھ پاؤ تو دہلیز فاطمہ کا رستہ میں نے کھول دیا ہے, اور اگر مجھ قدیم الاحسان تک آنا چاہو تو تمہیں اپنی معرفت کی پیشانی کو دہلیز حسین ابن علی پر جھکانا ہوگا. میں نے تمہارے لیے آئینے لگا دیے ہیں, ان کو دیکھتے چلے جانا. کیوں؟ کیونکہ جو دھندلا سا تصور ہم نے ذہن میں خدا کا بنا رکھا ہے وہ اتنا تو ہے کہ کوئی ہے جو خدا ہے. جیسے وہ کشتی میں ڈوبتے ہوئے شخص کو بھی ایک دھندلا سا تصور تو مل گیا, چرخا کاٹنے والی اس خاتون کو ایک دھندلا سا تصور تو مل گیا کہ اگر یہ چرخا میرے بنا نہیں چل رہا تو کائنات کسی بنانے والے کے بنا اور چلانے والے کے بنا کیسے چل رہی. یہ دھندلے تصور ہیں عزیزان محترم. لیکن اگر جاننا چاہتے ہیں کہ اگر وہ عالم ہے تو اس کا علم کیسا ہے, اگر وہ قدرت رکھتا ہے تو اس کی قدرت کیسی ہے, اگر وہ قدیر ہے تو اس کی طاقتیں کیسی ہیں, اگر وہ نظام تخلیق بشری کی مدیریت کر رہا ہے تو اس کی مینجمنٹ کیسی ہے, اگر ان سب چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں لیکن نہیں جان سکتے, تو کچھ ایسی ہستیاں وہ خلق کرے گا کہ اگر وہ صفات میں لامحدود ہے تو کچھ ان صفات کے مظاہر بنا دے گا کہ تم اس علیم کو تو نہیں دیکھ سکتے ہو لیکن ایک ایسا علی ضرور بنا رہا ہوں کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ لو کشف الغطاء مزدد تو یقینا, یہ کائنات اس طرح سے علی ابن ابی طالب کے سامنے آیا ہے کہ اگر یہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں علی ابن ابی طالب کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. صلوات بھیجئے گا مولا کی ذات پر. سلامت رہیں یہ آوازیں اور بلند رہیں یہ ہاتھ کہ جو مولا کائنات کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں, پیغام غدیر پر لبیک کہہ رہے ہیں, حل من ناصر ان کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہی ہاتھ ہوں گے جو وقت کے امام کی نصرت کے لیے انہی پرچموں کو اٹھا کر میدان میں نکلیں گے. اب اعتراض کرنے والے تو بہت کرتے تھے نا مولا کائنات پر, جب بن نہ پایا تو بس یہ اعتراض کیا کہ آقا آپ اتنی جلدی جواب کیسے دے دیتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتا ہے پانچ. مولا نے پوچھا تمہیں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے جواب دینے کے لیے؟ کہتا ہے مولا ہر وقت جو چیز آنکھوں کے سامنے ہو اس میں سوچنے کی کیا گنجائش. فرمایا یہ کائنات علی کے سامنے اسی طرح سے ہے, جس طرح سے تمہاری پانچ انگلیاں ہر وقت تمہارے سامنے ہیں یہ پردے علی کے سامنے حائل نہیں ہوتے. جناب سلمان کا امتحان لیا کسی نے, اے سلمان یہ بتائیے کہ آپ کا علم زیادہ ہے یا علی مرتضیٰ کا علم زیادہ ہے؟ اب دیکھیے امتحان لینے والے بھی اتنا تو سمجھتے تھے نا کہ اگر مولا کائنات کے ساتھ کمپیریزن کرنے کے لیے بھی کوئی شخصیت چاہیے تو وہ سلمان و منا اہل البیت ہی کو لانا پڑے گا, کوئی اور تو نہ مل سکا ان کو کمپیریزن کرنے کے لیے. اور جس سے کمپیریزن کر رہے ہیں دہلیز مرتضیٰ پر جھک جانے کا عالم دیکھیے اور ادب مولائے کائنات کا عالم دیکھیے کہ جس ادب نے ان کو منا اہل البیت کی منزل تک پہنچا دیا تھا۔ کہتے ہیں کبھی مچھر دیکھا ہے، اس نے کہا دیکھا ہے۔ کبھی وہ مچھر سمندر پر بیٹھے اور وہاں سے اڑے تو کتنا پانی لے کر کے اڑے گا؟ یہ جناب سلمان نے اس سے پوچھا۔ اب قطرے سے کم تو یہ خود ہے، کون سا یونٹ وہ بتائے گا بتانے والا؟ کہا کہ بس یہ جو تصور تم کر رہے ہو نا کہ مچھر اپنے قدموں میں اور پیروں میں جتنا پانی لے کر کے سمندر سے اڑے گا، یہ سلمان کا علم ہے، سمندر مولا کائنات کا علم ہے۔ بس پروردگار نے یہ آئینے لگا دیے، معرفت و اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچان لینا خدا کی معرفت ہے۔ بس اس کی کچھ وضاحتیں باقی رہ گئیں جو بشرط زندگی کل ان کو مکمل کرنے اور بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ معرفت امام وقت تھی کہ جس نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو وہ ادب عطا کیا تھا کہ امام وقت کو کوئی مشورہ تک نہیں دے رہی ہیں۔ آپ تصور کیجئے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قریب کون تھا؟ سب سے قریب، سب سے قریب اس واقعے کربلا کے اندر اگر کہا جائے تو مردوں میں حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام اور خواتین میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ لیکن دکھا دیجئے تاریخ کے اندر کہ کہیں ان دو ہستیوں نے آقا کو کوئی مشورہ بھی دیا ہو۔ لوگ مشورہ دے رہے تھے مکہ نہ جائیے، مدینہ نہ چھوڑیے، مکہ آ گئے تو کربلا نہ جائیے، عراق نہ جائیے، اگر جانا ہی ہے تو اہل خانہ کو نہ لے کر کے جائیے۔ خلوص سے دے رہے تھے مشورے، لیکن نہیں جانتے تھے کہ امام وقت کو مشورہ نہیں دیا جاتا، امام وقت کی اطاعت کی جاتی ہے۔ لیکن یہ دو ہستیاں وہ تھیں اور ان کا کردار وہ تھا جنہوں نے زمانے کو بتا دیا کہ معرفت امام کیا ہوتی ہے، امام وقت کو پہچاننا کیا ہوتا ہے، کہ اگر سامنے وقت کے امام ہوں تو زبانیں سیدھی جاتی ہیں، پھر انسان لب کشائی نہیں کرتا ہے وہاں پر۔ اور ایسی معرفت تھی اپنے شہزادوں کو اپنے بھائی پر قربان کرنے کے لیے مدینہ سے لے کر چلی ہیں جناب زینب کبریٰ۔ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ عاشورہ کا معرکہ میں مختصر کروں گا چونکہ وقت بہت گزر گیا۔ عاشورہ کا معرکہ اپنے اوج کی طرف جا رہا تھا۔ ایک بی بی نے اپنے دو شہزادوں کو خیمے میں بٹھا رکھا تھا اور اپنے شہزادوں کو ایک درس دے رہی تھی کہ دیکھو بیٹا، غربت کے نیزے پر ٹیک لگا کے کھڑے ہیں وقت کے امام، غربت کی گرد اپنے بھیا کے چہرے پر زینب برداشت نہیں کر سکتی، میرے بھائی پر اور وقت کے امام پر قربان ہو جانے کا دن ہے آج کا دن۔ دیکھو زینب کو اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا۔ اور پھر ان دو شہزادوں کے چہرے سے گرد کو صاف کیا، آنکھوں میں سرما لگایا، نیا لباس پہنایا، اپنے شہزادوں کو ایسے تیار کیا جیسے دولہا تیار کیا جاتا ہے، ان چمکتے چہروں کے ساتھ ان شہزادوں کو دو تلواریں دیں اور کہا کہ اپنے مامو جان اور وقت کے امام سے اجازت لیجئے، لیکن سید الشہداء نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ آقا نے فرمایا کہ اے بہن زینب، ان بچوں کے بابا عبداللہ ہیں، ممکن ہے وہ راضی نہ ہوں، میں ان کو جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ میری بہن زینب کے بچے ہیں۔ تو بی بی نے کہا نہیں، بھیا حسین عبداللہ نے کہا تھا کہ اگر وقت ایسا آ پڑے کہ حسین ابن علی کو قربانیاں دینا پڑے تو حسین کے بچوں سے پہلے میرے اونو محمد کو قربان کر دینا۔ جب آقا نے یہ سنا تو با دل ناخواستہ اونو محمد کو جنگ کی اجازت دی۔ جناب عبداللہ کے بیٹے تھے، جناب زینب کے بیٹے تھے، بہادری کے ساتھ لڑے، لڑتے لڑتے چھوٹا بھائی زمین پر آ گرا اور بڑے بھائی نے قریب سے گزرتے ہوئے کہا کہ بھیا کچھ دیر انتظار کر لو، ایک ساتھ چلیں گے نانا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور مولائے کائنات کے پاس۔ بس جنگ کرتے کرتے یہ دونوں شہزادے شہید ہو گئے اور آقا سید الشہداء پر خود کو قربان کر دیا۔ آقا مقتل سے دونوں لاشوں کو لے کر کے آ رہے ہیں، منظر اس طرح سے تھا کہ سینے کے ساتھ اونو محمد کے لاشوں کو لگایا ہوا تھا، قدم زمین پر خط دیتے ہوئے آ رہے تھے جب گنج شہداء میں دونوں لاشوں کو لا کر کے رکھ دیا تو اس وقت دیکھا کہ باقی بیبیاں تو ہیں لیکن زینب اپنے بچوں کے استقبال کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں۔ وہ زینب کہ جو سارے لاشوں کا استقبال کرتی تھیں، جو باقی بیبیوں سے پہلے مقتل میں آتی تھیں، جو لاشیں کا استقبال کیا کرتی تھیں، جو پرسا لیا کرتی تھیں، لیکن اونو محمد کے لاشیں جب آ گئے نا تو زینب کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ وہ زینب کہ جو اکبر کے لاشے پر مقتل میں پہنچ چکی تھی، اونو محمد کے لاشے پر جب دکھائی نہ دی، بیبیاں سمجھی ماں ہے نا، غش کھا کر کہیں پر گر گئی ہوں گی۔ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے میں گئیں بیبیاں تو ایک منظر دیکھا، مصلی عبادت پر ہیں، سر سجدے میں ہے اور دعا مانگتی چلی جا رہی ہیں، پروردگار میں نے اونو محمد کو میدان جنگ میں بھیجا ہے، مجھے بھیا حسین کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ بس اسی اثنا میں بیبیوں نے کندھا ہلایا اور کہا کہ بیبی اٹھو، اونو محمد آ گئے ہیں۔ کہا کہ ہاں اونو محمد آئے ہیں، میں نے تو کہا تھا کہ شہادت سے پہلے واپس نہ آنا۔ کہا کہ بیبی باہر تو چل کے دیکھیے ذرا۔ جناب زینب جب باہر آئیں تو کیا منظر دیکھا، سید الشہداء آقا امام حسین سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں اور نہ جانے کیا سوچ رہے ہیں کہ میں اب بہن زینب کا سامنا کس طرح سے کروں گا۔ لیکن زینب نے حسین کی طرف نہ دیکھا کہ کہیں میرا بھائی شرمندہ نہ ہو جائے، بس آ کر دونوں لاشوں کے درمیان جگہ کو خالی کیا، سر سجدے میں رکھ دیا اور سجدے میں کہا پروردگار تیرا شکریہ، تو نے زینب کی قربانی کو قبول کر لیا۔ بس عزیزو یہ قافلہ کوفہ پہنچا اور کوفہ سے یہ قافلہ شام پہنچ گیا اور خرابہ شام میں جب سر لائے جا، آخری جملہ، خرابہ شام میں جب سروں کو لایا جا رہا تھا، ہر بی بی، کوئی بی بی اپنے بیٹے کا سر لیے، کوئی بی بی اپنے بھائی کا سر لیے، جناب زینب کی آغوش میں امام حسین کا سر ہے۔ اسی اثنا میں دو سروں کو لایا گیا لیکن لینے والا کوئی نہ تھا، جناب فضا نے بڑھ کر اونو محمد کے سر لیے اور کہا کہ اے بی بی زینب، اونو محمد کے سر آئے ہیں، ان کو آغوش میں لے لو۔ زینب نے کہا اے فضا، حسین کے رستے میں زینب جو دے دیا کرتی ہے زینب کبھی واپس نہیں لیتی۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔